بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس توفیق پر اور سعادت پر، خوشبختی پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ مکتب اہل بیت کے آپ عزیز جوانوں اور نوجوانوں کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اور جو موضوع برادران نے تجویز کیا، قرآن اور جوان، آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک بہت بڑی خطا کا شکار ہے ہم. ہم سے مراد وہ قوم کہ جو جہان اسلام میں حدیث ثقلین کی علم بردار ہے. حدیث ثقلین آپ سب جانتے ہیں، میری باتوں کو انشاءاللہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور میری خواہش ہوگی کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جب بھی کوئی بولنے والا آپ کے سامنے بولے، تقریر کرے، خطاب کرے، اور آپ کے ذہن میں کوئی چیز مبہم رہ جائے، سمجھ نہ آئے، تو بھی حتماً پوچھا کریں، اور اگر کوئی چیز آپ کو غلط لگے تو بھی حتماً سوال کیا کریں. تو خواہش ہوگی کہ جو بھی بات خدا نخواستہ مبہم رہ جائے یا سمجھ میں نہ آئے یا سوال آپ کے ذہن میں آئے تو ضرور پوچھیں گے انشاءاللہ. عرض کیا کہ ہم اس قوم سے اور اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو تمام جہان اسلام میں حدیث ثقلین کی علم بردار قوم. حدیث ثقلین کیا ہے؟ ہماری کتب میں موجود ہے، برادران اہل سنت کی کتب میں موجود ہے. یہ ایک ایسی حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جس کو اگر اچھے طریقے سے ہم دوسروں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں، ہم ایسا ماحول پیدا کریں، ہم ایسا رابطے کا ماحول پیدا کریں کہ ہم حدیث ثقلین اچھے انداز میں دوسروں کو سمجھا سکیں، تو شاید امت قرآن و اہل بیت پر اکٹھی ہو جائے. لیکن یہ ذمہ داری ہماری ہے. ہمارے آئمہ نے ہم سے یہ فرمایا، ہماری یہ رہنمائی کی کہ تم لوگ جو اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہتے ہو، تم ہمارا کلام لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں تک ان کو جا کر سناؤ. لوگ نہیں جانتے، اگر لوگ ہمارے کلام کے محاسن یعنی خوبصورتیاں، اگر لوگ ہمارے کلام کے محاسن جان لیں گے تو ہمارے پیچھے چل پڑیں گے. دشمنان اہل بیت علیہ الصلات والسلام نے طول تاریخ میں کوشش کی، توجہ فرمائیے گا، دشمنان اہل بیت حقیقی وارث تھے رسول اللہ کے، تو دشمنان اہل بیت نے، مخالفان اہل بیت نے کوشش کی، پورا زور لگایا کہ امت کو، امت کی عام یعنی عوام کو ان ہستیوں سے دور رکھا جائے، اور اس کام کے لیے بہت سارا پروپیگنڈا کیا، بہت سارے علماء نما لوگوں کو خریدا گیا تاکہ عوام کو ایسی باتیں بتائی جائیں، ان کے ذہنوں میں ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ وہ اہل بیت کو اچھا ہی نہ سمجھے۔ جب اہل بیت کو اچھا نہیں سمجھیں گے تو اہل بیت کے پیروکاروں کو بھی اچھا نہیں سمجھیں گے۔ یہ ان کی پالیسی تھی کہ ان کی مخالفان اہل بیت کہ اہل بیت کے ماننے والوں سے لوگ نزدیک نہ ہوں، امت کے لوگ نزدیک نہ ہوں، جبکہ اگر آپ ائمہ اطہار کی سیرت کو دیکھیں، سیرت صحیحہ، وہ سیرت کے جو عین قرآن ہے، وہ چیزیں نہیں کہ جو سیرت اور حدیث کے نام پر کتابوں میں آ گئی ہیں لیکن قرآن کے خلاف ہے، قرآن ان کی مخالفت کرتا ہے، وہ چیزیں نہیں، وہ چیزیں کہ جو کوئی انسان پڑھے یا جانے تو اس کو پتہ چلتا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے، کیا مطلب ہے اس بات کا۔ تو ہمارے ائمہ نے دشمنوں کی پالیسی کے برعکس اپنے ماننے والوں کو شدت کے ساتھ تاکید فرمائی کہ وہ ہمارے دشمن امت کو تم سے الگ رکھنا چاہتے ہیں باقی امت کو، لیکن تم نے یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دینا۔ ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے ورنہ میں روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ اگر ہم روایات کا ذکر نہ بھی کریں تو میں ایک نقطہ بڑا سادہ سا عقلی اور منطقی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دین اسلام کسی خاص علاقے کے لیے تھا، کسی خاص خاندان کے لیے تھا، کسی خاص قبیلے کے لیے تھا، یا ساری انسانیت کے لیے تھا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ دین اسلام کسی خاص رنگ کے لوگوں کے لیے تھا؟ نہیں۔ کسی خاص علاقے کے لوگوں کے لیے تھا؟ نہیں۔ کوئی خاص زبان بولنے والوں کے لیے تھا؟ نہیں۔ کس کے لیے تھا؟ اگر آپ اسلام کی بنیادی ترین کتاب قرآن مجید سے سوال کریں تو آپ کو کیا جواب ملے گا؟ فما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ کون پہنچائے گا ان تک پیغام؟ تو اسلام ساری انسانیت کے لیے نجات کا پیغام لے کر آیا ہے۔ بس رسول اللہ جو اس دین کے علم بردار ہیں، اس تحریک کی بنیاد رکھنے والے ہیں اللہ کے اذن سے، جو ان کے حقیقی وارث ہیں، ان کا پیغام کسی خاص قوم کے لیے ہوگا یا ساری انسانیت کے لیے ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام کا محدود کر دے اور صرف چند لوگوں سے کہیں کہ تمہارے لیے سب کچھ، تمہارے لیے، باقی ساروں کے لیے کچھ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو گویا انہوں نے رسول اللہ کا راستہ چھوڑ دیا۔ پس جو روش اور جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا بالکل بے عین ہی وہی طریقہ وہی روش وہی اخلاق ائمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اب جب یہ بات ہم پر واضح ہو گئی تو اگلا قدم کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنا دین اہل بیت سے لیتے ہیں, وہ لوگ جو اہل بیت کے مقابلے میں کسی سے دین نہیں لیتے, کسی کو اتھارٹی نہیں سمجھتے دین کے معاملے میں, ان کا طریقہ ان کا رویہ ان کی روش ایسی ہونی چاہیے کہ یہ جو ان کا پیغام ہے جس سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کی گئی ہے ان کا منصوبہ ناکام بنایا جائے اور اس پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچائے. بس وہ تمام چیزیں جو اس دین کے پیغام کے مکتب اہل بیت کے جو حقیقی اسلام ہے اس کے پھیلنے میں جو بھی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, ہمارا رویہ ہو ہمارا اخلاق ہو, جو بھی چیزیں رکاوٹ ہیں اہل بیت اطہار اس کی تائید نہیں فرماتے. ٹھیک ہے, اگر تائید کر دے ان باتوں کی کہ جو رکاوٹ بن جاتی ہے پیغام کے پھیلنے میں دوسروں تک جانے میں, دوسرے دور بھاگ جاتے ہیں ان سے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹریفک پولیس والا گاڑی سے کہے کہ گرین سگنل ہے چلو, اور جیسے ہی گاڑی والا چلنے لگے ریڈ سگنل کر دے تو نہیں چلے گا, چل ہی نہیں سکے گا. تو یہ مکتب اہل بیت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے, وہ سمجھے یا نہ سمجھے, اسے معلوم ہو یا وہ غافل ہو, اور خاص طور پر جوانان عزیز آپ سے امید ہے. ابھی میں آپ کو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا ایک مختصر سا چند جملے کہ جو امام کے وصیت نامے میں کسی شخص کی وصیت اس کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے, اور وہ جو جن کو وصیت کر رہا ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں اہم ترین چیزیں اس نے حاصل کی ہوتی ہے اپنی وصیت میں ان کا ذکر کرتا ہے. جن کی ساری عمر دنیا کی محبت میں اور جائیدادیں بنانے میں گزری ہو ان کی وصیتوں میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں, اور جن کی زندگیاں اللہ کے دین کی خدمت میں گزری ہو ان کے وصیت نامے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ ابھی ماہ رمضان میں مولا کی شہادت کے ایام آئیں گے, شبیں آئیں گی, علماء کرام آپ کو بیان کریں گے, آپ خود مطالعہ کریں مولا علی علیہ السلام کے وصیت نامے کا, کہیں کسی زمین جائیداد کا کیا, علی تمہیں اس چیز کی تاکید کرتا ہے اس چیز کی تاکید کرتا ہے اس چیز کی, سارا کا سارا اللہ کا دین, وہ چیزیں جو مولا کی نظروں میں اہم ترین ہیں مولا کی وصیت میں شامل. ہمیں اور آپ کو اتنا پڑھنا چاہیے کہ ہمیں آنکھوں کے سامنے ہو مولا نے کیا وصیت کی, اور اگر ہم مولا کے روحانی فرزند ہیں اور اس وصیت نامے میں یہ ہے کہ میں یہ وصیت حسن حسین کو اور اپنی اولاد کو کر رہا ہوں اور ہر اس کو کر رہا ہوں جس تک میرا یہ کلام پہنچ جائے, تو سعادت مند کون ہے کہ جو لبیک کہے علی کی آواز پر اپنے عمل سے. تو میں عرض کر رہا تھا ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر, حدیث ثقلین ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم محبت اہل بیت پر ساری امت کو اکٹھا کر لیا جائے. میں تقریباً ڈیڑھ دو سال کے عرصہ گزر رہا ہے, ایک ملاقات ہوئی مولانا طارق جمیل صاحب سے, اور اس ملاقات میں ہماری دوستی ہے, سلام دعا ہے اچھی انجینئر محمد علی مرزا سے. ہمارا کوئی ساری باتوں میں اسے اتفاق نہیں, لیکن وہ باتیں جن میں اتفاق ہے اور جن کا مطلب اہل بیت کو مثلا فائدہ ہے, اہل بیت کا پیغام پہنچانے میں معاون ہے, اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ ایک اچھا رابطہ اور ایک اچھا تعلق رکھتے ہیں. تو ایک دفعہ ان سے ملنے میں گیا تو باتوں باتوں میں طارق جمیل صاحب کا ذکر آیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہے. میں نے کہا بالکل ہے. کہتے ہیں آپ ایک کام کریں, مجھے طارق جمیل صاحب سے ملوائیں, ملاقات کریں. میں نے کہا ٹھیک. بہرحال ان سے بعد میں رابطہ کیا اور ایک دن طے ہوا, اور اس ملاقات کے لیے کچھ ہمارے کراچی کے دوست جنہوں نے کہا ہوا تھا کہ جب آپ کا یہ ٹائم طے ہو جائے تو ہمیں بتائیے گا, اور وہ اتنے مشتاق تھے کہ ایک دن پہلے پتہ چلا تو وہ اسی دن بہرحال فلائٹ سے پہنچ گئے لاہور, اور لاہور سے پھر گاڑی پہ فیصل آباد آئے. تھوڑی دیر سے پہنچے لیکن آ گئے. بہت ساری باتیں ہوئی اس ملاقات میں. ایک بات کہ جو مولانا طارق جمیل اور انجینئر محمد علی مرزا نے دونوں نے کہی, کیا تھی توجہ کیجیے. اختلافات ہوتے ہیں, ناہمواریاں ہوتی ہیں, لیکن ہمارا ہی کام ہے ان ناہمواریوں کو ختم کرنا, نہ کہ سو اچھی بات چھوڑ کر ایک آدھے مسئلے کو لے کر اور ہر چیز کو ریجیکٹ کر دینا. یہ رویہ نہیں ہوتا. اہل بیت اصلاح کرنے والے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے بھی اصلاح کرنے والے ہونے چاہیے. اس کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے, تحمل چاہیے ہوتا ہے, برداشت چاہیے ہوتی ہے. یہ پتا ہو کہ جو اگلا سامنے بیٹھا بات کر رہا ہے یہ کسی بغض کی وجہ سے بات کر رہا ہے, یا جو اس نے پڑھا اس کے مطابق ایمانداری سے بات کر رہا ہے, اس کو لگتا ہی ہے. اور جو بندہ ایمانداری سے بات کرتا ہو آپ اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے اس کو بات بتا کر اس کی اصلاح کرنا جس حد تک ہو سکتا. تو کیا کہا دونوں نے؟ دونوں نے کہا کہ امت کے اکٹھا ہونے کا طریقہ قرآن اور اہل بیت. اس امت کو اگر ہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن اور اہل بیت کی محبت پر اکٹھا کیا جا سکتا. ظاہر ہے آپ توجہ فرمائیں, بات ولایت کی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ولایت کی بات ہوگی تو پھر تو بات ہی اور ہوتی, لیکن محبت اہل بیت اطہار اہل سنت کی کتابوں میں بھی نہ قابل تردید اور نہ قابل انکار حقیقت. اور وہ کیا پاتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھا ہوا کہ اللہ کے رسول کے اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے. یعنی اہل بیت سے محبت نہ ہو وہ مومن نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جہاں سے داخل ہونے کا راستہ ہے تھوڑا برداشت کرتے ہوئے, صبر کرتے ہوئے, حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ وہاں سے وارد ہونا. لیکن اس کے لیے ہمیں خود اپنے مکتب کا, اہل بیت کی تعلیمات کا پتہ ہونا چاہیے, اور ہماری روش ویسی ہی ہونی چاہیے جس طرح انہوں نے رہنمائی کی, نہ کہ ان کی رہنمائی پیچھے رہ جائے اور ہمارے جذبات غالب آ جائیں. نتیجہ ان کے بتائے راستے پر چلنے سے نکلے گا, ہمارے جذبات سے نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ امت تو پتہ نہیں کتنے سو سالوں سے اپنے جذبات سے ایک دوسرے کی طبیعت سیٹ کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے. مختلف مسالک, اصلاح کرنا مشکل ہے, فتنہ کرنا تو دو منٹ کا کام ہوتا ہے, بھڑکا دینا اور لڑا دینا تو مشکل کام نہیں ہے. ہاں, لڑے ہوئے کو منانا یہ اہل بیت کا کام. بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا یہ اہل بیت کا کام، کیونکہ وہ اس دین کے وارث ہے جو آیا ہی انسانوں کی نجات کے لیے. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے جذبات سے دین کا ہدف بھول جائے، دین کا ہدف پیچھے رکھ دے، اپنے جذبات میں بہہ جائے. بس ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو سب سے پہلے تو جو بنیاد ہے حدیث ثقلین، اس کو اچھی طرح سمجھنا پڑے گا، تاکہ جو ہمیں دیکھے وہ اس بات کو تسلیم کرے، ہماری شخصیت، ہماری روش اس پر ثابت کر دے کہ یہ قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے. لیکن اگر ہم قرآن و اہل بیت حدیث ثقلین کا دعویٰ کرنے والوں سے کوئی پوچھے، کبھی قرآن ترجمے سے پڑھا ہے، پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہے، تو ہم اس کو اسمائل پاس کر دیں، نہیں جی ہم نے پڑھا تو نہیں، یہ خطا ہے ہماری. حدیث ثقلین کا خلاصہ کیا ہے؟ نجات کی ضمانت کس کی ہے؟ آپ الفاظ پہ غور کریں، الفاظ یہ حدیث ثقلین کے، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعد. کیا ترجمہ اس کا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا گمراہ نہیں ہوگا کبھی. یعنی جیسے تم نے چھوڑا ایک کو یا دونوں کو، ما ان تمسکتم بهما، ان دونوں کے دامن کو تم نے تھامنا ہے، ایک کو نہیں. جب ان دونوں کو مضبوطی سے تم نے تھاما ہوگا تو تم گمراہ نہیں ہو. جیسے ہی چھوڑو گے اللہ کے رسول کی گارنٹی ختم ہو جائے گی. جیسے آپ گاڑی خریدو نا نہیں تو کمپنی والے کیا کہتے ہیں؟ کچھ شرائط بتاتے ہیں، یہ شرائط ہے تب اس گاڑی کی وارنٹی آپ کلیم کر سکتے ہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا. لیکن اگر آپ نے اپنا کوئی حکمت فلسفہ بیچ میں ڈالنے کی کوشش کی اور خود سے گاڑی کے کسی حصے کو کھولنے یا کسی اور مکینک سے ہماری کمپنی کے علاوہ اس کی مرمت کرانے کی کوشش کی، اس کے بعد کمپنی کی کوئی گارنٹی نہیں، پھر آپ ہم سے کچھ کلیم نہیں کر سکتے. ہم آپ کو گاڑی دے رہے ہیں، یہ چیزیں آپ لحاظ رکھیں گے، پھر اگر کوئی چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو کمپنی آپ کو کلیم دے گی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ جو دین اسلام کی کمپنی ہے، اس کمپنی کا بانی کیا کہہ رہا ہے کہ میری تمہیں ہدایت کی گارنٹی ہے، لیکن کب تک؟ میرے سے زیادہ سمجھدار نہیں بننا. تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اللہ کی کتاب قرآن کو اور میرے اہل بیت کو، دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. جب تک یہ تھامے رکھا، میری گارنٹی ہے تم گمراہ نہیں ہو. ہم نے یہ حدیث سنی، ہم بڑے خوش ہوئے، ممبروں سے سنی، سٹیجوں سے سنی. کس لیے سنی؟ تاکہ دوسروں کو گمراہ کہہ سکے. کیوں؟ انہوں نے اہل بیت کو نہیں مانا، گمراہ ہو. لیکن ہم نے کبھی سوال کیا اپنے آپ سے کہ اس حدیث میں صرف اہل بیت کا ذکر تو نہیں ہے، اس میں تو قرآن کا بھی ذکر ہے. تو ہماری محافل میں اہل بیت کا جتنا ذکر ہوتا ہے، آیا قرآن کا بھی اتنا ہوتا ہے؟ یا نہیں ہوتا؟ جب قرآن اور اہل بیت جدا ہی نہیں ہے تو پھر ہماری محفلوں میں بھی دونوں کیوں نہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ احساس کیا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنے وصیت نامے میں کیا لکھتے ہیں، توجہ فرمائیں. میں فارسی پڑھتا ہوں اور ساتھ ساتھ اردو کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ در جلد 20 میں صحیفہ نور در صفحے 20 می فرمائن، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ صحیفہ نور کی 20ویں جلد میں 20ویں صفحے پر اس طرح سے فرماتے، توجہ کیجیے، یہ خطاب جوانوں سے ہے کیونکہ جوانوں سے کل کی امید ہے، جنہوں نے امور کو ہاتھ میں لینا ہے، انتظام و انسرام ملت کا ان کے ہاتھ میں ہونا ہے، ان سے خطاب ہے. بزرگوں نے جو تیر چلانے تھے وہ چلا چکے، اب الفاظ پہ غور کیجیے. من بجد می گویم نہ تعارف معمولی، میں حقیقت میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، تکلف نہیں کر رہا. کیا مطلب؟ کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تکلفاً بھی کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہم نے کیا پڑھا ہے. آیت اللہ بھی یہی بات کرے گا، میں تو ایک معمولی سا طالب علم ہوں. ایک چھوٹا سا آپ کو میں جوک سنا دوں. ایک ہمارے دوست تھے قم میں جب ہم تھے تو ان کو انویٹیشن آئی انگلینڈ سے تبلیغ کے لیے ماہ مبارک رمضان میں، تو انہوں نے اپلیکیشن لکھی. اب انہوں نے اپنی عاجزی انکساری میں لکھ دیا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں حوزہ علمیہ کا. تو جو امبیسی تھی، برٹش امبیسی ایران میں، انہوں نے ویزا ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اپنی تعلیم مکمل کرو، آپ اسٹوڈنٹ ہو، آپ اسکالر تو نہیں ہو، اس کے بعد ویزا اپلائی کرو. جو خود طالب علم ہے وہ کیا پڑے گا جا کے وہاں؟ ویزا ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. تو انہوں نے بلایا، دوستی تھی، ہمارے دوست تھے بزرگوار، تو انہوں نے بلایا اور کہا کہ یہ لکھا ہے. میں نے کہا اصل میں یہ آپ کے اسٹوڈنٹ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابھی مثلا پڑھ رہا ہے خود، یہاں کو آیت اللہ مرجع تقلید بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو تو بتایا گیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ماں کی گود سے لے کر قبر تک تم نے پڑھنا ہے، اسٹوڈنٹ ہو تو. تو ہم نے دوبارہ اپلیکیشن لکھی ان کے ساتھ بیٹھ کر، اور اس میں لکھا کہ یہ جو آپ نے اسٹوڈنٹ سے مطلب لیا یہ غلط ہے، یہاں پر ہمبلنس کی وجہ سے بڑے سے بڑا جو اسکالر ہے حوزے کا، بڑے سے بڑا لیول پر ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ہی کہتا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. جب یہ وضاحت لکھ کے بھیجی تو انہوں نے ویزا دے دیا. تو امام خمینی یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ میری اس بات کو تکلف نہیں سمجھنا. من بجد میں گویا، جدیت سے کہہ رہا ہوں، تکلف نہیں کر رہا، بناوٹ نہیں کر رہا. از این کے تمام عمرم را صرف قرآن نہ کردم تأسف بھی خورم، اس وجہ سے کہ میں نے اپنی ساری عمر قرآن میں نہیں لگائی افسوس کر رہا ہوں. ایک جملہ کافی ہے. امام خمینی آج کے دور کا عظیم ترین بت شکن مرد خدا کیا فرما رہے ہیں؟ کہ اس وجہ سے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، اور تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جیسے عاجزی انکساری کا اظہار کیا جاتا ہے، اس طرح کہہ رہے ہیں، فرمایا میں جدی کہہ رہا ہوں تمہیں، سنجیدہ لینا اس کو. اس وجہ سے کہ میں نے اپنی تمام عمر قرآن میں صرف نہیں کی، لگا نہیں دی، میں افسوس کر رہا ہوں. یعنی وہ دیکھ رہے تھے امام قرآن. اس کے بعد یعنی اس کے بعد خطاب بے طلاب و دانشگاہیان می فرمایا، یہ جملہ لکھنے کے بعد پھر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ طلاب یعنی حوزے کے طالب علم اور و دانشگاہیان جو دانشگاہ میں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ان سے خطاب کر کے اس طرح فرماتے ہیں، شما ای فرزندان اسلام، تم اے اسلام کے بیٹو، اے اسلام کی بیٹیو، اے اسلام کے فرزندو، با
پہ پاک کیجی، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، کس چیز کے لیے قیام کرو؟ بپا خیزید و قرآن را از مہجوریت نجات دہید، کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو اور قرآن کو مہجوریت سے نجات دلواؤ. مہجوریت کیا ہے؟ کسی چیز کا مہجور ہونا. یہ لفظ قرآن کی آیت سے لیا گیا. کون سی آیت ہے؟ معروف ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. قیامت کے دن جب سب سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کا شکوہ کرے، اور یہ شکوہ ہونا ہی ہونا ہے. قرآن کی کوئی بات، قرآن نے کہا قیامت میں یہ ہوگا اور وہ نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اللہ نے بتایا یہ ہوگا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم نے، یقیناً میری قوم نے، اس بات میں شک ہی کوئی نہیں کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. جب قرآن چھوٹا تو حدیث ثقلین بھی چھوٹ گئی. بالکل اسی طرح جس طرح کوئی اہل بیت کو چھوڑے تو لاکھ کہے قرآن ہے، چھوٹ گیا، چونکہ یہ جدا نہیں ہے. جو جدا کرتا ہے وہ خود بے عقل ہے، سمجھتا ہے. اسی طرح جو کہے کہ مجھے اہل بیت کافی ہے، وہ بھی اسی طرح خطا پر ہے جس طرح کوئی یہ کہے کہ مجھے صرف قرآن کافی ہے. تو امام خمینی کیا فرما رہے ہیں؟ چونکہ جوانوں سے کل کی امید ہوتی تو پہلے اپنا احساس بتا رہے کہ میں افسوس کر رہا ہوں اس بات پر کہ میں نے ساری زندگی قرآن میں کیوں نہیں لگائی. شما اے فرزندان اسلام، بپاخی زید و قرآن را از مہجوریت نجات دہید. مہجوریت، مہجور کا لفظ اس آیت میں آیا ہے. میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو مہجور قرار دے دیا تھا. مہجور جس سے دوری اختیار کر لی جائے، نہیں جاتے تھے نزدیک، نہیں پڑھتے تھے دین، اس قرآن سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، جو بھی وجہ تھی، جو بھی بہانے تھے، جو بھی کر دیا گیا، قرآن چھوڑ دیا. یہ شکایت اللہ نے ذکر فرمائی ہے قرآن میں، بہت خطرناک ہے. ہم میں سے کون ہے جو اس نبی کی شفاعت کا طلبگار نہیں؟ تو جتنا انسان شفاعت کا طلبگار ہو اتنا ہی اس شکایت سے بچنے کا بھی طلبگار. تو مہجوریت کا معنی واضح، یہ جو قرآن سے دوری ہو گئی ہے، اس دوری سے نجات دو قرآن کو، قرآن کو لے کر آؤ زندگیوں میں، قرآن نظر آئے معاشرے میں، تمہاری محفلوں میں، تمہاری زبان پر قرآن کی باتیں جاری ہو. کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم لوگ دوسروں تک اہل بیت کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اور حدیث ثقلین یہ طاقت رکھتی ہے، تو ہم جب پیغام پہنچانے جائیں، کوئی پوچھے قرآن کے بارے میں کیا صورتحال ہے تمہاری، تو اسماعیل پاس کر کے واپس آ جائیں گے. جب خود ہی اسلحہ پورا نہیں ہے تو جنگ کیا لڑیں گے؟ اس میدان کے لیے کس اسلحے کے ساتھ مجھے مسلح ہونا چاہیے، لیس ہونا چاہیے؟ کون سا فوجی ہے جو تیاری کیے بغیر ہی میدان میں چلا جائے جبکہ تیاری کا سامان موجود ہو اس کے پاس؟ ایک دفعہ موجود ہی نہ ہو اور وظیفہ ہو لڑنا، اور ایک دفعہ سامان موجود ہو کہ میں نے ہمیں جا کے لڑنا ہے، اپنے آپ کو اس میں خراب کروانا ہے، ہدف حاصل نہیں ہوگا. تو جوانوں کو اگر قرآن کو مہجوریت سے نکالنا ہے، سب سے پہلے اپنی زندگی کی مہجوریت سے نکالیں. ورنہ تو
वो किसी मुजाहिद ने, आजकल जैसे मुजाहिद होते हैं इस्लाम की, इस्लाम की अलिफ का भी नहीं पता होता, ये भी नहीं पता होता कि सीन से है या स्वाद से है इस्लाम, और वो मुजाहिद बने होते हैं और इस्लाम को दुनिया में बदनाम करते हैं अपनी हरकतों से। तो इस तरह के एक मुजाहिद ने एक जंग में एक काफिर को गिरा लिया, कि जोक है, काफिर को गिरा लिया और बंदूक उस पर तान दी और कहा कि तुझे मार के जन्नत हासिल कर। आजकल जन्नत सिर्फ मार के हासिल होती है, गालियां दे के हासिल होती है, ठीक है ना, और तरीके जन्नत के सारे एक्सपायर हो गए। लिहाजा इस्लाम की नेक नामी भी दुनिया में क्या करवाई, तवज्जो कीजिए। तो बंदूक तान ली उस पर, कहता है तुझे मार के मैं काफिर को मारने से जन्नत मिलती है तो मैं जन्नत लेने को तैयार हूं। उसको जान के लाले पड़े, उसने कहा कि मैं माफी चाहता हूं, कोई तरीका बताओ मेरी जान बच सकती है। उसने कहा कोई तरीका नहीं है, तू मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए है, तुझे मारना ही मारना है। तो उसने कहा कि यार तुम्हारे दीन में कोई तो तरीका होगा कि वो मैं कर लूं तो मेरी जान छूट जाए। अब इसकी मोटी अकल में एक तरीका आ गया। इसने कहा एक तरीका है, वो ये है कि तू कलमा पढ़ और मुसलमान हो जा, तो फिर मुझे मुसलमान करने का तुझे सवाब मिलेगा, फिर जन्नत में चला जाऊंगा। उसको जान के लाले पड़े थे, उसने कहा कि मैं तैयार हूं, जो मर्जी पढ़ा मुझसे, मैं तैयार हूं कलमा पढ़ने के लिए। तो उस मुजाहिद ने उससे कहा कि पढ़। उसने कहा पढ़ा। उसने जहन पर जोर दिया और कहा कि पढ़, मैं कह रहा हूं। उसने कहा तू पढ़ाएगा तो मैं पढ़ूंगा। चंद दफा की तकरार के बाद कहता है बात यह है कि तूने कलमा पढ़ना तो पढ़, जान बचानी है, मुझे भी नहीं आता। तो इस तरह तो नहीं दीन फैलेगा ना। हम जाए किसी के पास, कुरान वाले बैत, कुरान वाले बैत, तो तुम बताओ कुरान में क्या है, पता ही कोई, खुद ही पढ़, खुद ही पढ़, हमें नहीं पता, हमें कुरान के अंदर क्या लिखा है हमें नहीं पता। ऐसे नहीं होगा। क्या फरमाते हैं इमाम, तवज्जो अल्फाज पे तवज्जो कीजिए। वसीयत नामा इमाम खुमैनी, उस मर्द अजीम का वसीयत नामा, अनरा मकसद आला करार दही। आला किसे कहते हैं, बुलंद, सबसे बुलंद, यानी कुरान को, कुरान को महजूरियत से निकालने को और भी तुम्हारे अहदाफ हैं, हदफ है आला, सबसे ऊंचा हदफ इसको करार दो कि तुमने कुरान को महजूरियत से निकालना है। ताके यानी मकसद आला बना लो, ताके मबादा कहीं ऐसा ना हो कि दर आखिर उम्र हम चुन मन पशेमान शवि। कुरान को जिंदगियों का मकसद आला बना लो, इसको माजूरियत से निकालने का हदफ अपना हदफ आला बना लो, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में उस तरह पशेमान हो जिस तरह मैं पशेमान हो रहा हूं। अजीब, अजीब। और उन्होंने फरमाया कि मैं जिद्दियत के साथ कह रहा हूं, इसे मत समझना कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं। यानी ये एक ऐसी किताब, इमाम खुमैनी कुरान मजीद के साथ, आप उनके आखिरी अय्याम में भी देखे तो तिलावत कर रहे होते थे अस्पताल के बिस्तर पर, वो लगी हुई है ड्रिप्स वगैरह लगी हुई है, सुइयां लगी हुई हैं, लेकिन तिलावत कुरान भी साथ हो रही। लेकिन क्या वसीयत कर रहे, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद कुरान को माजूरियत से निकालना बना लो, कहीं ऐसा ना हो कि आखिर उम्र में मेरी तरह पशेमान हो कि मैंने ये काम नहीं किया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, एक और सुन लीजिए और आपकी जहमत तमाम करूं। علامہ حسن زادہ آملی، حسن زادہ آملی بہت بڑی شخصیت ہیں، جن کو بھی علماء کا، موجودہ علماء کا پتہ ہے، جانتے ہیں حوزہ علمیہ قم میں، ان کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے۔ یہ فرماتے ہیں حقیقت امر این است، حقیقت یہ ہے کہ از ہمن ابتدا عشق عجیبی بے دیوان شعرا و نظم شعر داشتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدا سے، یعنی جب شروع سے، میں ایک عجیب عشق تھا مجھے شعر و شاعری کے دیوانوں سے، دیوان یعنی جو کتابیں ہوتی ہیں جو دیوان لکھے جاتے ہیں، اور شعر بولنے کے بارے میں، نظم کے بارے میں مجھے عشق تھا۔ روی این ذوق، اپنے اس ذوق کی وجہ سے ہمان وقت، اسی وقت یعنی ابتدا میں، گویا کہ بچپن میں یا نوجوانی میں، تمام دو بیتہائے بابا طاہر را حفظ بودم۔ بابا طاہر اوریان ایک مشہور شاعر ہے فارسی کے، ان کے سارے اشعار مجھے یاد تھے، حفظ تھے۔ و تمام رباعیات خیام را، خیام مشہور، مشہد کے قریب اس کی قبر بھی ہے، ٹھیک ہے، خراسان میں، تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس خیام کے سارے شعر یاد تھے، رباعیاں اس کی۔ و اکثر غزلیات حافظ را، حافظ شیرازی، اس کی اکثر غزلیں مجھے یاد تھی، حفظ تھی۔ وہمین طور دیگران را، اور اسی طرح اور دیگر شاعروں کے شعر بھی مجھے حفظ تھے، اتنا عشق تھا مجھے۔ و اے کاش، حسرت کر رہے، اور اے کاش، اے کاش از ہمان وقت کسی بے من می گفت، کاش اس وقت جب میرا بچپنا تھا اور میں شعر اور یاد کرتا پھر رہا تھا، حفظ کرتا پھر رہا تھا، کاش کوئی اس وقت مجھے یہ کہہ دیتا، آغا آغا بجائے ان کے انہارہ حفظ کو نہیں، شروع کن بے حفظ قرآن۔ کاش کوئی بندہ خدا مجھے کہتا کہ آغا یہ جو ان کو یاد کر رہے ہو، اس کی جگہ قرآن حفظ کرنا شروع کر دو۔ یہ اس عمر میں آ کے یہ حسرت کر رہے ہیں۔ والآن این حسرت برائے من بجا ماندے اس، اور اب یہ میری حسرت باقی رہ گئی ہے کہ این عشق و علاقے کے بے دواوین، یعنی بے دواوین شعرا داشتم، کاش در حفظ قرآن بیکار بھی برد۔ کاش یہ عشق جو مجھے شاعروں کی کتابوں کے ساتھ، ان کے دیوانوں کے ساتھ تھا، کاش اس شوق کو میں نے قرآن کے بارے میں یاد کیا ہوتا، استعمال کیا ہوتا، لیکن اب یہ میرے لیے حسرت کے طور پہ باقی رہ گی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آیت اللہ حسن زادہ آملی، تامت برکاتہ۔ توجہ فرما رہے ہیں، میرے پاس اور بھی علماء کے اقوال لکھے ہوئے ہیں، اور یہ سب حسرتیں ہیں۔ بات کو تمام کروں، چند سال پہلے نجف اشرف میں آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے عرض کی کہ آغا جان فارسی بولتے ہیں، ایرانی اصل میں، تو انہوں نے، میں نے ان سے کہا کہ آغا میں پاکستان میں قرآن کا درس دیتا ہوں مختلف شہروں میں جا کر، تو آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے چند جملے قرآن کے بارے میں اپنی زبان سے بول کے سنائیں، پھر میں वो आपकी जुबान से लोगों को सुनाऊंगा। और अल्लाह ने आपकी मोहब्बत लाखों करोड़ों दिलों में डाली हुई है, तो मेरा बात करना और आपका बात करना बहुत बहुत फर्क है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो आप मुझे चंद जुमले कुरान के बारे में बताइए ताकि मैं फिर जाके लोगों को अपने दरसों में बताया करूं। ये जब उसी साल जब मैं आया था तो मैंने इमाम बारगाह यसरिब के जुम्मे के खुतबे में इसको बताया था। तो आपको पता है, आप में से जिन लोगों ने मुलाकात की है नजफ में, वो जल्दी जल्दी उठा रहे होते हैं। तो हम भी जब बैठे तो उनके जो बेटे थे सैयद रजा, वो मतलब बार बार आते थे कि और लोग भी खड़े उठे। लेकिन ये बात जब मैंने की तो आयतुल्ला सिस्तानी ने बोलना शुरू किया और देर तक बोलते रहे। अब उनके बेटे जो थे वो आए उठाने के लिए, देखे कि मेरे वालिद बोल रहे हैं तो चुप करके चले जाए। क्या कहा उन्होंने, खुलासा बता रहा। आयतुल्ला सिस्तानी ने फरमाया कि दीन इस्लाम की बुनियाद कुरान है, एक। दो, अल्लाह के रसूल का असल काम लोगों को कुरान सुनाना था। दो, ठीक है। तीन, जो रसूल के वारिस से हकीकी है अहले बैत अतहार, उनका भी असल काम लोगों को कुरान बताना था। तीन हो गए। चार, जो उलमा हकीकत में अहले बैत के पैरोकार हैं, उनका भी असली काम बाकी तमाम कामों से बढ़कर अवाम को कुरान बताना होना चाहिए। ऐसा है नहीं, अफसोस के साथ, ठीक है, लेकिन होना ऐसा चाहिए और हक भी ये बनता है। तब कुरान महजूरियत से बाहर निकलेगा, तब अल्लाह के रसूल की शिकायत से क्यामत के दिन हम बचेंगे। वरना ऐसे ही खुश होने से, फारसी में कहते हैं बा हलवा हलवा गुफ्तन दाहन शीरीन न मिशे, हलवा 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 कहते रहने से मुंह मीठा नहीं होता जब तक कि हलवा खाया ना जाए। लगता है जिसने ये मिसाल बनाई थी वो मौलवी होगा, क्योंकि उनको मीठे में यही चीज याद होती है, बा हलवा हलवा गुफ्तन दाहन शीरीन न मिशे, कहते रहने से। कुरान की क्या बात, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने क्या किताब नाजिल की, बीच में क्या लिखा है, सुभान अल्लाह, हमें कोई नहीं पता, ठीक है ना। एक देहात में, एक मस्जिद में, एक साहब पे मौलाना थे नहीं बेचारे, लेकिन वो जहां पे किसी को कुछ ना आता हो वहां पे जिसको दो लफ्ज भी आते हो वो आयतुल्ला होता है। तो वो बच्चों को ना कुरान पढ़ाते थे, कायदा जो बेसिक होता है बिल्कुल नाजरे वाला। तो पढ़ाते पढ़ाते वो कहते थे, ओ जाहिलो तुम्हें क्या पता सर्फ नहव क्या चीज, जहालत के अंधेरे में गर्क। आपको पता है ना, सर्फ नहव अरबी ग्रामर के दो हिस्से, दो उलूम है। तो कहता था तुम जाहिलो अंधेरे में गर्क हो जहालत के, तुम्हें क्या पता सर्फ का क्या नूर है और नहव का क्या नूर है। जो भी जब भी उनको कोई बात होती थी वो यही कहते थे। तो एक दिन कोई सर्फ नाव पड़ा हुआ भी आ गया, तो बच्चे को उनको नहीं पता था, तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते फिर किसी बच्चे ने गलती की, उन्होंने कहा जाहिलो तुम्हें क्या पता सर्फ और नाव क्या चीज, सर्फ क्या इल्म है क्या नूर है, नाव क्या इल्म है क्या नूर है। तो वो जो बैठा था उसने, बच्चे जब चले गए, मुहज्जब आदमी था, बच्चों के सामने पूछा, जब चले गए तो पूछा कि आपने अदबियात अरब यानी सर्फ और नहव माशाल्लाह कहां से पढ़ी है। कहता है जी मैंने भी कोई नहीं पढ़ी, बस मैंने सुना है कि सर्फ नहव बड़े अच्छे रूम है, जो पढ़ ले बड़ा आलिम बन जाता है, लेकिन पढ़ी मैंने भी कोई नहीं। तो ये नहीं है, कलमा खुद ही पढ़ो, मुझे नहीं आता सर्फ नहव की क्या बात है, लेकिन आती मुझे भी कोई नहीं, मैंने भी कोई नहीं पढ़ी, ये नहीं होता। ये मकतब अहले बैत के जवानों के शाया निशान नहीं है। एक जुमला सुने हदीस का और आपकी जहमत को मैं तमाम करूं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो करें, ये इस किस्म की चीजें आ जाती है, मसला नहीं होता। ठीक है, किसका फरमान है? रिवायात के मुताबिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है। इमाम क्या फरमाते हैं? जब कोई जवान कुरान मजीद पढ़ता है, जब कोई शाब, शाब कहते हैं जवान को, नौजवान को, जब कोई जवान कुरान को पढ़ता है, कुरान की तरफ तवज्जो करता है, कुरान के नजदीक आता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके खून और गोश्त में कुरान को शामिल कर देते हैं। जवान के, और हक भी यही है। क्यों? जवान की शख्सियत अभी बन रही है, वो 50 साल का पक्के नजरियात वाला नहीं है कि जिसको उखाड़ने के लिए बुलडोजर लाना पड़े। अभी उसकी शख्सियत बन रही है, उसकी फिक्र तश्कील पा रही है, ग्रोथ हो रही है उसकी। तो उस ग्रोथ के दौर में अगर कुरान अंदर चला गया तो उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाए, बजाय ये कि कुरान के बगैर नजरियात पक्के बना लिए, बाद में जाके कुरान सुना, अब आजमा ही खराब हो जाता है कुरान सुन के, हमने तो आज तक नहीं सुना। तो इंशाल्लाह आप बहार कुरान के महीने में, बाय मुबारक रमजान में, कई बातें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से हर बात ऐसी है कि एक ही काफी है इंसान को कुरान की तरफ मुतवज्जे करने। तो अपनी बात को तमाम करता हूं, परवरदिगार आलम की बारगाह में हाथ बुलंद करके दुआ करते हुए, परवरदिगार ए अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम, ए रब शहर रमजान, ए रब कुरान, ए रब मोहम्मद व आले मोहम्मद, कुरान मजीद को हमारे वजूद का हिस्सा बना दे। तूने खुद, तेरे रसूल ने, तेरे रसूल के अहले बैत ने कुरान के बारे में जो तवज्जो दिलानी चाहिए, वो तवज्जो हमारे वजूद के अंदर पैदा फरमा दे। परवरदिगार इस मुबारक महीने के सदके में कुरान मजीद और अहले बैत अथार, इन दोनों सकलैन से ऐसा रिश्ता हमें अता फरमा कि जो न इस दुनिया में और ना अगली दुनिया में ना टूटे। एक मजबूत और दायमी रिश्ता हमें कुरान और अहले बैत अथार के साथ अता फरमा। आप सबका बहुत सारा वक्त लिया, खुदावंद आलम आपके रोजे, आपकी नमाजें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आपकी जवानियों को पाकीजा जवानियां करार दे, वो जवानियां, वो जवान के जिनको देख के सैयद शहदा खुश हो, वो जवान के जिनको देख कर अहले बैत अथार खुश हो कि ये हमारे मकतब के जवान है। अल्लाह तबारक व ताला आपकी जवानियों को उस तरह की जवानियां करार दे और हम सबको इस मकतब मजलूम की हकीकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहु। ये बात याद रखिए, आगा ने ये कहा है कि मतलब हम मसल फर्ज करें अपने बच्चों को हिफ्स पर लगा दें, लेकिन आगा हसन ज्यादा आमली बनने के लिए और भी तो बहुत सारी चीजें, कोई शक नहीं। मेरी इस बात का मकसद उस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना था जिसको ये हस्तियां अपनी हसरत समझते हैं। तवज्जो कर रहे नहीं है कि कुरान के हिफ्स कर लेने से अब जी, जी? हाँ, मुराद ये थी, इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलवाना फिलहाल मुराद थी कि ये जो कुरान मजीद की कमी है हमारे अंदर, इस कमी को दूर करें। ठीक है, बाकी कुरान और अहले बैत, उलूम अहले बैत, वो मिले तो ही कामिल होता है। तवज्जो फरमा रहे। और ये भी याद रखें कि अहले बैत की रिवायात में बगैर सोचे समझे हिफ्स करने को भी कोई तारीफ नहीं की गई। वक्त नहीं है, मैंने कई दरसों में इमाम, छठे इमाम की रिवायत बयान की हुई है जिसमें इमाम कुरान की एक आयत की तफसीर करते हैं। आयत 121 नंबर आयत है सूरतुल बकरा की, जो शुरू में मैंने पढ़ी थी और मुझे भूल गई, और आपके सवाल से अब दोबारा याद आ गया। मैंने शुरू में तिलावत की थी ना आयत की, क्या थी? अल्लदीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्क तिलावतिही उलाइका युमिनून बिह,
जिन लोगों को हमने किताब अता की है और वो उस तरह किताब की तिलावत करते हैं जैसे तिलावत करने का हक है, ये वो लोग हैं जो इस किताब पर ईमान रखते हैं। इस आयत में जो लफ्ज आया है हक के तिलावत, उसकी मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने तफसीर बयान की। ठीक है, क्या तफसीर बयान करते हैं? मैं रिवायत का सिर्फ उर्दू तर्जमा बता दूं, खुलासा दो तीन मिनट लगेंगे, सुनिए ताकि बात मुकम्मल वाज़े हो जाए। आपका शुक्रिया जो आपने ये सवाल किया, वरना ये बात यूं समझे कि शायद अधूरी रह जाती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सेकंड तवज्जो कीजिए। इमाम फरमाते हैं हक की तिलावत क्या है? कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ते हैं और कुरान को अच्छी तरह समझते। जो स्पीडो में पढ़ रहा है उसने क्या समझना? मजम्मत की गई है। आयमा ने फरमाया हमें नापसंद है कि कोई कुरान पढ़ रहा हो और उसकी तवज्जो के कब खत्म होगी सूरत, जैसे अक्सर हम करते हैं खासतौर पर आमाल में। इमाम ने कहा नापसंद है ये। आहिस्ता आहिस्ता आराम से कुरान को पढ़ते हैं और कुरान में यतफक्कहू नबी तफक्कुर पैदा करते हैं, समझ पैदा करते हैं। और फिर क्या होता है? फिर कुरान के अहकाम पर अमल करते हैं। ये हक की तिलावत है। तो जिसने बगैर कुछ माने के याद किया हो आगे आ जाएगा। सुनिए, कुरान के वादों की उम्मीद उनके अंदर पैदा होती है और कुरान ने जो डराया है उससे डर जाते हैं, खौफ पैदा होता है। और कुरान के किस्सों से इबरत लेते हैं और कुरान के हुक्मों के पाबंद हो जाते हैं और जिन कामों से कुरान ने रोका है उनसे रुक जाते हैं। ये सब तिलावत में शामिल है। हक के तिलावत में ये शामिल है। इमाम तफसीर कर रहे हैं और कौन तफसीर करेगा इमाम से बढ़कर? इनको अल्लाह कह रहे हैं ये ईमान रखते हैं और जो ऊपर ऊपर से सिर्फ सवाब लेने के चक्कर में है, कभी तो दिल नहीं करता कि देखे तो सही कि है क्या इसमें। अभी यही आयत, इसकी तस्बीह निकालो आप, लेकिन इसको समझने की कोशिश भी ना करो। इसी आयत की बात के खिलाफ चल रहे, इसी आयत की नाफरमानी कर रहे। तवज्जो करो, ये फरमा कर इमाम ने कि ये करने वाला ये हक के तिलावत है। फिर इमाम ने फरमाया अल्लाह की कसम, ताकि किसी के जहन में शक। कसम किस लिए खाई जाती है? अपनी बात पर शदीद ताकीद के लिए। फरमाया मा हुवा हक के तिलावत नहीं है वल्ला अल्लाह की कसम हिफ्ज आयात ही। इस कुरान की आयात को हिफ्ज कर ले। हक की तिलावत नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है। वह दर्स हरूफ ही, और कुरान के हरूफ को अच्छी तरह पढ़ना सीख लेना, अल्लाह की कसम हक की तिलावत नहीं है। अजीब। वह तिलावत सूरत, और एक सूरत पढ़ लेना, अल्लाह की कसम हक की तिलावत नहीं है। ये अहले बैत का बताया हुआ दीन। फिर उसका रीजन बता रहे हैं क्यों मैंने ये कहा। फरमाते हैं हफ़िज़ु हुरूफ़हु व अज़ाउ हुदूदह। इन्होंने कुरान को हिफ्ज़ तो कर लिया, कुरान की हुदूद पामाल कर दी, क्योंकि ये तोते हैं, इनको पता नहीं अंदर क्या है, क्या करना है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया जो उस तरह पढ़ते हैं जिस तरह पढ़ने का हक है, ये ईमान रखते हैं। इन्हें पता है इस पर इसकी फूके मारने से नहीं, इस पर अमल करने से नताइज निकलेंगे। इसलिए इमाम खुमैनी फरमा रहे हैं क़याम करो और इस कुरान को माजूरियत से निकालो। इन सबको जमा करके देखते हैं। फिर फरमाया, फिर दोबारा जहन में सवाल हो, अगर ये नहीं है, हम तो यही समझ रहे थे, हम तो इसी पे जोर देते हैं, बच्चे ने कुरान मुकम्मल कर लिया, वो तो यही होता है। आप कह रहे हैं यार इमाम की अल्लाह की कसम ये नहीं है आपके तिलावत, तो फिर क्या है? फरमाया वह इन्नमा हुवा तदब्बुरु आयातिही वल अमलु बिअहकामिही। صرف اور صرف حق کی تلاوت یہ ہے، قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا اور پھر قرآن کے احکام پر عمل کرنا، یہ حق کی تلاوت. اور پھر سورہ سعد کی آیت نمبر 29 سے غالباً تلاوت کی، سن لیجئے، اللہ فرماتا ہے سورہ سعد میں، کیا کتاب انزلناہ الیک مبارکن، اے رسول یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، برکتوں والی، کس لیے نازل کیا ہے؟ لیتدبروا آیاتہ، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. جس کو پلے کچھ نہ پڑھ رہا ہوں اس نے کیا غور و فکر کرنا ہے؟ میں ایسے مذاق سے کہتا ہوں غور و فکر ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے. کیا فکر ہوتی ہے؟ کہ مثلا پڑھ رہا قرآن ہے لیکن جب اعمال ختم ہونے کے بعد جو نیاز ہے فکر اس کی طرف ہے کہ یہ ختم ہوگا، اس کے بعد پھر زبردست چائے بنی ہوئی اور پتہ نہیں کیا کیا نیاز کے اندر اور بھی چیزیں ہیں، ادھر فکر، ادھر تو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا. یہ غلط روش ہے امام کے فرمان کی روشنی. کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیتدبروا آیاتہ، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اے رسول نازل کی ہے، برکتوں والی، تاکہ اس کی آیات میں لوگ غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ پھر اس تدبر کے نتیجے میں صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں. جس کو سمجھ نہیں آیا اس کو کیا نصیحت ملی؟ اس نے کہنا ہے قرآن کیا بات ہے، میں نے اس ماہ مبارک رمضان میں 5 قرآن ختم کیے ہیں، پلے ککھ بھی نہیں پڑا، 5 بار قرآن پڑھ لی. صلوات پڑھ محمد والا. تو بس خلاصہ یہ کہ ایک نقطے کی طرف، ایک پہلو کی طرف توجہ مقصود ہے، اور اس کا مطلب باقی چیزوں کا رد نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ پر ہے. ہماری مراد اس کی طرف توجہ دلوانا تھا. جی بسم اللہ، آ جا رہی. نہیں ٹھیک ہے، آپ کا سوال اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن یہ آدھی بات ہے اصل. توجہ کیجیے جی، آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا میں جواب دے لوں اس کے بعد کریں گے؟ سنیے، جس قرآن نے کہا ہے ھدل للمتقین، اسی قرآن نے کہا ھدل للناس. یہ ماہ رمضان میں جو روزے فرض ہونے کی آیت ہے نا، اس سے ایک آیت چھوڑ کے آگے جائے، کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدل للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت. پھر کیا فرق ہے ھدل للمتقین اور ھدل للناس میں؟ ھدل للناس سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ھدل للمتقین متقین کے لیے ہدایت ہے. آیا ٹکراؤ ہے اس میں؟ نہ، ہدایت کے درجات ہیں، سٹیپس. آپ ایک ایسے شہر میں آئے کہ جس کے راستوں کا آپ کو پتہ نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کسی بندے سے جو شکل سے ذرا اچھا لگ رہا تھا، بزرگ لگ رہا تھا، شریف آدمی لگ رہا تھا، آپ نے کہا کہ مجھے فلان جگہ پر پہنچنا ہے، مجھے راستہ نہیں پتا. سنیے گا، اس نے آپ سے کہا کہ یہاں سے سیدھے جائیں، مطلب اتنے ڈسٹنس کے بعد پھر آپ نے دائیں مڑنا ہے، آگے فلان چیز ایک آئے گی، جب وہ چیز آپ کو نظر آئے وہاں سے سڑک سے آپ نے بائیں مڑ جانا ہے، سڑک دائیں بائیں دونوں طرف مڑ رہی ہے، آپ نے بائیں مڑ جانا ہے، اور کرتے کرتے آپ پہنچ جائیں گے اس جگہ پر جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں. یہ اس نے آپ کی رہنمائی کی ہے یا نہیں کی؟ جی کی ہے نا، لیکن اس رہنمائی کو حاصل کر کے بغیر اس راستے پر چلے آپ پہنچیں گے منزل پر؟ پیچھے ھدل للناس یعنی قرآن جو بھی پڑھے گا اسے راستہ نظر آ جائے گا، راستہ پتہ چل جائے گا منزل پر کیسے پہنچنا ہے. لیکن پہنچیں گے کون؟ متقی. متقی کون ہے؟ جو رہنمائی کی گئی ہے اس کی خلاف ورزی سے بچتا ہے. آپ کو دنیا کا بہترین گائیڈ رہنمائی کرے، ٹھیک ہے، और आपको जनाब फलान टाइम पे वहां पहुंचना भी है और टाइम भी कम है, आपके पास इतना टाइम है कि आपकी जो रहनुमाई की गई वहां पहुंच सकते हैं, आप चलने लगे लेकिन आपकी नजर पड़े वो जबरदस्त आइसक्रीम मिल रही है, आप आइसक्रीम खाने घुस जाए, आपकी रहनुमाई कर दी गई है लेकिन आप में तकवा नहीं, आप इधर मुंह मार रहे हो उधर मुंह मार रहे हो, उधर को तमाशा देखने के लिए पार्क में घुस गए हो, मंजिल पे नहीं पहुंचोगे, चाहे आपका गाइड दुनिया का बेहतरीन गाइड हो। ये फर्क दो स्टेप्स उधर लिन्नास, दूसरे लफ्ज़ों में कुरान ने कहा था बयान उन लिन्नास, ये लोगों के लिए बयान है, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी है, कौन मानेगा मुत्तकीन, मुत्तकी कौन है जिसमें बुरी चीजों से बचने की ख्वाहिश है, तकवा कहते हैं बचने को, तो आप कुरान में पीएचडी कर लो, आप मकाले लिख दो, आप किताबें लिख दो, मालूमात आपकी कुरान में सबसे ज्यादा हो जाए, अगर तकवा नहीं है तो एक आने का फायदा नहीं, क्योंकि वो दूसरी कब मिलेगी जब आपके अंदर ख्वाहिश होगी, या अल्लाह जो तू बताएगा मैं करूंगा, जिससे रोकेगा मैं रुकूंगा, अब मुत्तकीन वाले स्टेप में दाखिल हो जाएगा, ये इसका आंसर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, जी बिस्मिल्लाह, आप क्लियर हो गए, एक बार फिर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले।